بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا 1400 سال پہلے نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. مکہ ام القرآن میں نازل ہوا. لیلۃ القدر میں نازل ہوا. رمضان المبارک میں نازل ہوا. اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم اس کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم عجم ہیں. عربی میں عربی کے علاوہ تمام لوگوں کو عجمی کہا جاتا ہے. عجم کا مطلب ہے گنگا. عربوں کو اپنی زبان پر اور اس کی وضاحت اور فصاحت اور اظہار خیال اس زبان کے اندر جس طرح کیا جا سکتا ہے اس پر بہت ناز تھا ان کے خیال میں. اور خود رب العالمین کے اس زبان کو چننے کی وجہ سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی اور زبان اس کے مقابلے میں واقعی گنگی ہے. انسان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی اور عکاسی جس طرح یہ زبان کرتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتی. اور حقیقت ہے کہ جب قرآن اترا تو اس نے سب کو گنگا کر دیا. بہت بڑا شاعر تھا لبید, جس کے قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. جب اس کے مقابلے میں سورت الکوثر وہاں لکھ کر لگائی گئی تو صرف 3 آیات پر مشتمل سورت تھی. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت. تو اس نے 4th جگہ پہ لکھ دیا, واللہ ما ھذا کلام البشر, اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے اور عربی زبان میں ہے. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی زبان 1400 سال زندہ رہے اپنی اصلی شکل میں سوائے عربی کے. کوئی اور زبان اس طرح زندہ نہیں رہی. اپنی اردو کو دیکھ لیجئے, 100 سال کے اندر اس میں کتنی چینجز آئی ہیں. انگریزی کو دیکھ لیجئے, 200-300 سال پیچھے چلے جائیے, کس قدر تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور ہر روز ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اس پچھلی زبان کو سمجھنے کے لیے استاد چاہیے. پھر زبانیں بنتی ہیں, بدلتی ہیں, بگڑتی ہیں, مٹ جاتی ہیں, مگر عربی زبان جس طرح 1400 سال پہلے تھی ویسے ہی آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے, زندہ زبانوں میں سے ہے. اور اس کی وجہ قرآن حکیم ہے. ہم لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں, اردو بولنے والے اور پڑھنے والے, کہ اردو کے اندر 70% 70% الفاظ عربی سے آئے ہیں. 70% قرآن حکیم کے الفاظ آپ آلریڈی جانتے ہیں, کلوز قریب ترین ہے آپ کے, اور 30% آپ کو محنت کرنا ہے, نئی چیزیں ہوں گی. قرآن پاک کی جو وکیبلری ہے کمل بیش 1600 کے قریب 1600 الفاظ ایسے ہیں جن کی شیپ مختلف طرح بدل بدل کر آئی ہے, اور ان میں سے 1200 ایسے ہیں جو روزمرہ کی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. 1600 ٹوٹل وکیبلری ہے جس میں سے 1200 آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, آلریڈی مانوس ہیں آپ اس سے. صرف 400 ایسے ہیں کہ جو عام استعمال میں نہیں آتے. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لیے یہ کام کچھ بہت بڑا یا مشکل کام نہیں, کیونکہ تین حصے آپ پہلے سے اس سے مانوس ہیں, بس ایک حصہ نیا ہے. اب یہ جو 400 ہے مثلاً, ان 400 کو آپ دیکھیے کہ سال میں اگر 365 ڈیز ہیں اور آپ ایوریج ہر روز ایک لفظ یاد کرتے ہیں, ایک نیا لفظ, تو 365 نکال لیجئے 400 میں سے, تو باقی کیا بچتا ہے؟ چند ایک اور لفظ جن کو آپ پھر کسی اور دن پہ ڈال سکتے ہیں. یہ ایوریج نکال رہی ہوں میں, یعنی ایوریج دو لفظ بھی ڈیلی نہیں ہے جو نئے آپ کو سیکھنے ہیں. اس لحاظ سے جن لوگوں کو اردو آتی ہے ان کے لیے قرآن پڑھنا سمجھنا سیکھنا مشکل نہیں ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ جب میں پڑھاؤں آیات کو تو آپ کو اس کے اردو پیرلل بھی کچھ نہ کچھ بتاتی چلوں. اور ترجمے میں عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ترجمہ اس لفظ سے کیا جائے جو قرآن کی عربی سے قریب ترین ہو, تاکہ ایک تو ترجمے کا حق ادا ہو اور دوسرا یہ کہ یاد کرنے میں مشکل نہ ہو. اور اس کو انشاءاللہ تعالی محسوس کریں گے. اور اسی وجہ سے میں اسٹوڈینٹس سے خود ترجمہ لکھواتی ہوں کہ خود لکھیں, کیونکہ بعض اوقات وہ ترجمہ آپ کو کسی اور ترجمے کے قرآن میں نہیں ملے گا. کیونکہ عموماً ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا اتنا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ اس سے قریب ترین لفظ لایا جائے, تو اس سے اس کا پڑھنا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اصل ترتیب کیا ہونی چاہیے, کہ قرآن ہی کے تھرو ڈائریکٹ قرآن پہ آئیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی زبان کچھ خاص مقاصد کے لیے سیکھی جاتی. کسی بھی زبان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک کہ آپ اس میں بول سکیں. اگر آپ وہ زبان بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولنے کی پریکٹس کرنا ہے. آپ بولیں, آپ کسی ایسے ماحول میں چلے جائیں جہاں لوگ بول رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ بھی بولنے لگیں گے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں لکھنے کی پریکٹس کرنا ہوگی. اگر آپ اس کی صرف ریڈنگ چاہتے ہیں تو آپ کو ریڈنگ سکلز ڈیولپ کرنا ہوگی. تو جو لوگ عربی اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن سمجھ سکے, تو میں ان سے ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں, پوچھتی ہوتی ہوں کہ آپ کس قسم کی زبان سیکھ رہے ہیں, بولنے کے لیے, پڑھنے کے لیے یا لکھنے کے لیے؟ کیونکہ زبان سیکھنے کے یہ تین مقاصد ہوتے ہیں, تو وہ چیز واضح ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی قرآن سمجھنا ہے, تو زبان کوئی چیز سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک وہ مقصد پوری طرح واضح نہ ہو, سامنے نہ ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زبان مختلف مقاصد کے لیے بھی سیکھی جاتی ہے. یعنی یہ تو تین بڑے مقصد تھے. مثلاً اگر آپ کو لکھنا ہے تو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بولنا ہے تو بولنے کا مقصد کیا؟ آپ انٹرپریٹر بننا چاہتے ہیں یا اسپیچ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں؟ مثلاً بہت سے لوگ جیسے مڈل ایسٹ میں جا کے کام کرتے ہیں اور انہیں عربی سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, تو انہیں کیا کرنا ہے؟ کمیونیکیشن. مثلاً اگر ایک لیبرر ہے تو اس کو اس طرح کی عربی سیکھنا. اگر ایک شخص بزنس کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اس طرح کی عربی سیکھنا کہ جو بزنس کرتے ہوئے لوگوں کے کام آئے. انٹلیکچوئل اور کتابی عربی سیکھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ناول ڈرامے پڑھ کے عام کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں کر سکے گا جو اس کے خاص فیلڈ میں اس کو فائدہ دے. تو جب عربی عموماً لوگ سیکھتے ہیں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کلاسیکل لٹریچر پڑھنے لگتے ہیں. اب قرآن تو ان سارے لٹریچر سے بالکل ہی ایک الگ چیز ہے. وہ کسی حد تک تو مددگار ہوگی لیکن اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس کی وکابلری ڈفرینٹ ہوگی. مثلا کوئی ناول آپ پڑھ رہے ہیں عربی میں, تو ظاہر ہے کہ ناول کا مقصد تو کچھ اور ہے اور اس قرآن کا کچھ اور ہے. وہ آپ کو کس حد تک فائدہ دے گا؟ کچھ زیادہ نہیں. اسی لیے جس ماحول میں قرآن اترا وہاں کوئی ابھی لکھنے پڑھنے کا کام ہی نہیں تھا, صرف شاعری تھی. شاعری میں اگرچہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں, لطیف احساسات اور جذبات کی ترجمان ہوتی, لیکن آپ نے دیکھا سب سے بڑا اس دور کا شاعر کیا کہتا ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اس نے شاعری کو چھوڑ دیا, ریزائن کر دیا, کہا آج کے بعد میں شاعری نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا ہے. تو تو لئیسا کا مثلی شے اس کتاب کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. کسی بھی اور ٹیکسٹ کو پڑھ کے اس کتاب کی سمجھ پوری طرح نہیں آتی. اگر آتی ہوتی تو کوئی عرب قرآن کی تفسیر سے اور قرآن کے معنی سے بے خبر نہ ہوتا. اس بات کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا. مجھے عربوں کے اندر کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا اور پڑھے لکھے عربوں کے اندر, اور جب میں ان سے کسی قرآن کی آیت پر یا کسی چیز سے بات کرتی تو عموماً ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. تو اس سے میرا یہ خیال یقین میں بدل گیا کہ صرف زبان بولنے سے یا عرب کے گھر پیدا ہونے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا. ان کو بھی قرآن اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے, ایسے ہی سیکھنا پڑتا ہے جیسے ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں آپ کو پھر ایسی بھی سمجھ آئیں گی کہ جو زبان بولنے والوں کو سمجھ نہیں آئیں گی, جو زبان بولنے والے بھی نہیں جانتے اور سمجھتے. مثلاً اگر آپ اردو جانتے ہیں, کیا علامہ اقبال کی ساری شاعری کو آپ پڑھتے ہی سمجھ لیں گے؟ نہیں, نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس شاعری کو پڑھنا ہوگا. آپ کو ڈائریکٹ اس شاعری پر آنا ہے. اور اگر آپ بیسیکلی کچھ شدھ بدھ رکھتے ہیں کہ اس میں بات سمجھ میں آ جائے آپ کو, تو آپ شاعری کو پھر سمجھ جائیں گے. بہرحال کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قرآن اس کو سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ عربی نہیں جانتا. آپ کو ڈائریکٹ قرآن کے ایک ایک لفظ کے ساتھ واسطہ رکھنا ہے. ہمیں ایک لمبا رستہ اختیار کرنے کی بجائے ایک چھوٹا رستہ ڈائریکٹ قرآن پہ آنے کا ہے, جس میں ہمیں بس اتنی محنت کرنا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ورڈ کی پروننسیشن آتی ہو, اس کا میننگ آتا ہو, اس کا روٹ پتا ہو کہ لغت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کی گرامیٹیکل شیپ کیا ہے, یہ یہاں کام ہو رہا ہے کوئی یا کسی چیز کی بات ہو رہی ہے, یعنی اس ایکچوئل لفظ کی پوزیشن کیا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کو ہر ہر لفظ کی الگ الگ آ جاتی ہیں, اور پھر جس کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کا مفہوم اور روح سمجھ میں آ جاتی ہے, اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے, اور عمل کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تو بس کام ہو گیا. قرآن پاک پڑھتے وقت ایک ادب ہم کو سکھایا گیا, اور وہ یہ ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, طلب کرو, اللہ کی پناہ لو. اسی لیے ہم قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اگرچہ عموماً وہ قرآن کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہمیں پڑھنے کا حکم ہے, یہ ادب ہے. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ نہیں, آپ سب کو نفس میں, اس کے اوپر اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوئی, کسی بھی قرآن پہ نہیں لکھی ہوتی, لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اس لیے وہ کیا پڑھ رہے ہیں, جیسے رب اشرح لی کا ترجمہ کیا گیا, اسی طرح اعوذ باللہ کا ترجمے سے ہم شروع کریں گے بات, اور پھر اعوذ باللہ کو سمجھیں گے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سورت کا حصہ ہوتی ہے, اور بعض کا خیال ہے کہ یہ حکم کے طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جب قرآن پڑھو تو بسم اللہ پڑھو, کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھو, تو بس یہ آغاز کا ایک کلمہ ہے, حصہ نہیں ہے سورت کا. لیکن چونکہ پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا جائے اس کو, اس لیے اس کا بھی ترجمہ ہم کریں گے, پھر اصل ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, طریقہ یہ ہوگا کہ میں لفظ بولوں گی عربی کا, آپ اس لفظ کو دیکھیں گے, آج تو اپنے ہی دماغ کے اندر دیکھیں گے جو پرنٹ ہے اعوذ مثلاً, اور لکھیں گے. یہاں میں ایک بات کہتی چلوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ بالکل کچھ بھی نہیں لکھ رہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ساتھ. طالب علم قلم کے بغیر کچھ بھی نہیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت القلم، قلم کی قسم کھائی گئی، نون والقلم، نون قسم ہے قلم کی. تو اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو قلم کا استعمال نہایت ضروری ہے. آپ کے پاس روز ایک نوٹ بک اور قلم ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں ضروری نہیں کہ ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر بات ہی آپ لکھیں، اس میں لکھنے کا بھی سکل آنا چاہیے کہ پوائنٹس میں لکھ لیا کریں. مثلا صبح جو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن کیوں پڑھیں، سوال لکھ لیں کیوں پڑھیں. نمبر ایک، اندھیروں سے روشنی میں آئیں. نمبر دو، کہ یاد دہانی ہو. نمبر تین، کہ برکت حاصل ہو، بابرکت کتاب ہے. اور اسی طرح سو آن، جو باتیں کہی گئی تھی اگر پوری آیت نہ بھی لکھ سکے تو ایٹ لیسٹ نمبر کے ساتھ لکھ لیں، کیونکہ جب وہ ہنٹس بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو دوبارہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے، کل پڑھانے بیٹھیں گے، وہ سارے نوٹس کام آئیں گے آپ کو. اور اگر آج سن کے چلے گئے تو ہم لوگوں کے حافظے اس صدی میں ایسے ہیں کہ بہت دیر تک بات رہتی نہیں، کیونکہ اتنا کچھ ہے تو پہلے ہی اسٹور بھرے ہوئے ہیں مختلف علم غلم چیزوں سے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اندر دیر تک رہتی نہیں، پھر ان کو کہیں باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ ذرا قابو میں آتی ہے تو وہ باندھنا قلم ہی کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دن گزر گئے طالب علمی کے، عرصے بعد پھر طالب علم بنے، تو اس لیے ٹھہر ٹھہر کے طالب علم بننا آئے گا. لیکن خیر، تو آپ کو اب میں لفظ لفظ بولوں گی، جیسے بولوں گی لکھتے جائیے، اور کل ایسے ہی سننا چاہوں گی. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. باللہ، اللہ کی. من سے، الشیطان، شیطان. الرجیم، مردود، مردود، ریجیکٹڈ. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. باللہ، اللہ کی. من الشیطان، من سے. الشیطان، شیطان. الرجیم، مردود، شیطان مردود سے. ہر لفظ کے نیچے ترجمہ بس اتنا ہی ہو جتنا لفظ کہتا ہے، اپنے پاس سے لمبی باتیں نہیں لکھنی. یعنی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ہم، لفظ لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیری ترجمہ نہیں کر رہے. کیونکہ اگر ہر لفظ کا حق پہچان لیا نا آپ نے تو تفسیر خود ہی بن جائے گی. بالکل ایسے جیسے بکھرے ہوئے موتیوں کو اگر آپ ایک لڑی میں ڈال دیں تو مالا بن جاتی ہے نا، تو بالکل یہ ہر ہر لفظ کیا ہے، ایک ایک موتی ہے جس کو آپ پرو رہے ہیں، اور جب وہ سارے پروئے جائیں گے تو وہ ایک مالا بن جائے گی. لیکن ہر لفظ الگ ہونا چاہیے. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. باللہ، اللہ کی. من سے، الشیطان، شیطان. الرجیم، مردود. تو مطلب اس کا کیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. اب خود ہی بن گیا نا سینٹنس. کیوں کیوں پناہ چاہتی ہوں؟ ہم تو ایک نیک کام کرنے لگے ہیں، اس نیک کام میں شیطان کا کیا کام؟ بات یہ ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ آلریڈی شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے، وہ شیطان کا دست بازو بنا ہوا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. شیطان کو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو اس کا دوست ہے نا وفادار ہے. جو ہی انسان اللہ کی طرف قرآن کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے گیا, پھسلا, نکلا, میرا ایک شکار گیا. اب وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالو کہ یہ قرآن پڑھ کر بھی کچھ نہ سیکھے, کوئی ہدایت نہ پائے, اس کی یہ محنت اکارت جائے, ضائع جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے دشمن کو بھی جانتے, ہمیں اس کے شر سے بچانے کے لیے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان کو دھتکار دو اور اللہ کے سائے رحمت میں آ جاؤ, پھر قرآن پڑھو تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ بھٹک بھی جاتے ہیں اسی کو پڑھ کے. تو وہ کیوں بھٹک گئے؟ کیونکہ شیطان جو ان کے پیچھے لگ گیا. تو شعوری طور پر روز جب سبق شروع ہو یاد کرنے لگے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں. اعوذ, اس میں آپ دیکھیں عین, واو اور زال. اب یہاں بلیک بورڈ میں ہی انشاءاللہ جب مہیا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو یہ لکھ کر بھی کچھ چیزیں سمجھاؤں گی, فی الحال مجبوری ہے. اعوذ میں آپ دیکھیں عین واو زال جو ہے یہ اس کا روٹ ہے. عین واو زال یہ اس کی اصل ہے, اصل بنیاد ہے, سمجھے بیج ہے جس میں سے سب کچھ پھوٹ رہا ہے. اعوذ, عین واو زال کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا, حفاظت طلب کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے آئیں. باللہ, اللہ کی, من سے, الشیطان. شیطان کا لفظ شین توئے نون سے ہے, یہ اس کا روپ ہے. شتن, شین توئے نون اس کا روٹ ہے, اصل لفظ یہ ہے. شتن کا مطلب ہوتا ہے بہت دور, انتہائی گہرا کنواں, یعنی خیر سے دور. شیطان کو شیطان کیوں کہا گیا؟ خیر سے دور, بھلائی سے دور, اللہ کی رحمت سے دور. یعنی شیطان کون ہے؟ جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. رجیم, رجم سے, رے جیم میم روٹ ہے. آج میں صرف روٹس بتاؤں گی, گرامر ابھی نہیں آپ کو بتائی جائے گی, وہ جب آپ کوئی اصول پڑھیں گے پھر اس کو دوبارہ سے اسی ٹیکسٹ پہ اپلائی کریں گے. رجم, رجم کا لفظ اردو میں سنا ہے کہیں؟ فلاں کو رجم کر دیا گیا, سنگسار, پتھر مارنا, سنگسار کرنا. رجیم, جس کو پتھر مارے جائیں. اب دیکھیں کہ کبھی کسی مثلا جانور, کسی کتے کو آپ کچھ مارتے ہیں, پھینکتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے نا, دور ہو جاتا ہے. تو شیطان جسے دور کر دیا گیا, بھگا دیا گیا, دھتکار دیا گیا, نکال دیا گیا, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اعوذ, میں حفاظت طلب کرتی ہوں. یہ لفظی ترجمے میں آپ ترجمہ نہیں کریں گے, یہ اب روح پہ آ گئے آپ, یعنی اصل روح کیا ہے الفاظ کی. میں حفاظت طلب کرتی ہوں, پروٹیکشن میں آنا چاہتی ہوں. کس کی حفاظت؟ کس کے سائے تلے؟ باللہ, اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دشمن ہے میرے پیچھے. ذرا تصور میں لائیں کسی ایسے شخص کو جس کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا اور وہ بھاگ رہا ہو, بھاگ رہا ہو اور جا کے کسی جگہ پہ چھپ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کشمیری لوگوں کی وہ فلمیں جب دکھاتے ہیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی, تو وہ کیا ہوتا ہے, سپاہی انڈین فوج کے پیچھے لگے ہوتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کے کبھی کسی گھر میں گھس جاتے ہیں, کبھی کسی کھو تلے, کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتا ہے نا. تو ذرا تصور میں لائیں کہ ایک شخص, کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے کہ مجھے کوئی پناہ مل جائے, اور پناہ ایسی ملے کہ جہاں وہ دشمن نہ آ سکے. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ظاہر نظر آنے والے دشمن سے بڑا دشمن ہے یہ شیطان ہمارے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ بھاگ رہے ہیں اس سے اور کہیں چھپ جانا چاہتے ہیں کہ اللہ بچا لے اس سے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا, ضرور گمراہ کروں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, اور ان میں سے کثیر تعداد کو ساتھ لے جاؤں گا جہنم میں. تو یہ ایسا دشمن ہے کہ آپ دائیں طرف بھاگنے لگتے تو وہ ادھر سے آ رہا ہے, بائیں طرف جاتے تو ادھر سے, آگے بھاگتے ادھر سے, پیچھے تو ادھر سے. آپ دیکھیں چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, سراؤنڈڈ. ہمیں بھاگنا ہے, اس سے نکلنا ہے, ہمیں پروٹیکشن چاہیے, حفاظت چاہیے. یہ بات ہے نا, ہم ایک چیز پڑھتے ہیں پھر وسوسہ آ جاتا ہے, یہ کیا بلا بات ہوئی, وہ پڑھنے لگتے کچھ اور خیال آ جاتا ہے, کوئی سستی آ جاتی. بہت سی چیزیں ہمیں اس قرآن کی روح کو جذب کرنے نہیں دیتی. ہم کیا کریں, بھاگ رہے ہیں. لٹرلی ایک بندے کو بھاگتے ہوئے تصور میں لائیں جو اپنے دشمن سے ڈر کے بھاگ رہا, کیسے بھاگے گا؟ بھاگے گا نا, کیسے بھاگے گا؟ بھاگتے ہوئے صرف بھاگے گا نہیں, بلکہ دیکھے گا کوئی ہے جگہ جہاں میں گھس جاؤں, کہ بچ جاؤں. تو قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں بھاگنا ہے شیطان سے, اپنے دشمن سے, اور کہاں جا کے ٹہرنا ہے؟ اللہ کی رحمت میں. اعوذ, میں حفاظت طلب کر رہی ہوں, باللہ اللہ کی. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان, شیطان سے, جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے, مجھے بھی کرنا چاہتا ہے. اور کون ہے وہ شیطان؟ الرجیم, مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. میں اس کے رستے پہ نہیں جانا چاہتی کہ کہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں. جب آپ قرآن کھولیں گے, اعوذ باللہ پڑھیں گے, شعور کے ساتھ پڑھیں گے, چھپ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ پروٹیکٹ کر لیں تاکہ یہ قرآن ہمارے اندر جذب ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ شیطان کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ شیطان کی شیطنت کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اس کی عقل میں, اس نے عقل استعمال کی تھی. عقل بری چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کنڈیم کر رہی ہیں, لیکن یاد رکھیں عقل دین کی رہنمائی نہیں کرتی, دین عقل کی رہنمائی کرتا ہے. دین ہماری عقل کو بتاتا ہے کیا کرو, عقل نہیں دین کو بتائے گی کہ دین کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا اور سب کو کہا گیا, جس میں شیطان کو بھی حکم ملا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو شیطان نے کہا نہیں, میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنائے. آرگیومنٹ, حجت بازی کی تھی نا اس نے, نہیں نہیں میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا, نہیں نہیں نہیں, ریزننگ کی تھی اس نے, آرگیو کیا تھا. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, دین کا کوئی حکم پڑھ کے آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھلا کیوں, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ اللہ نے کیوں حکم دے دیا. جب تک میری عقل میں نہیں آئے گا میں تو مانوں گی ہی نہیں, کوئی عقل سے سمجھائے مجھ کو. تو بات یہ, قرآن تو دل پہ اترا تھا, عقل پہ نہیں اترا تھا. عقل تو بس اس کو سمجھنے میں مددگار ہے, لیکن عقل کا یہ کام نہیں وہ قرآن کو راہ دکھائے. بہرحال قرآن پڑھتے وقت اللہ پر ایمان, اس کتاب پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسول پر ایمان ضروری ہے, مان جانا. اور عقل پر ایمان ضروری نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے, کہ کوئی بات عقل میں سماتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. عقل کو ایمان کے تابع کرنا ہے. مسلم, آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ عقل سے سوچنے لگے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, کبھی ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کبھی ہم ادھر ہاتھ باندھ رہے ہیں, کبھی ہم رکوع کر رہے ہیں, جسے کان پکڑے ہوئے بچے نہیں ہوتے. اب تو خیر یہ پنشمنٹ ختم ہوگی, پہلے زمانے میں بچے شرارتیں کرتے تھے نا تو استاد یا مائیں کان پکڑواتی تھی, اور اس کی پوزیشن ایسی ہوتی جیسے رکوع کی پوزیشن ہوتی ہے نا, اس طرح جھکوا کے اسے کان پکڑواتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کان پر نہیں پکڑواتے مگر اس طرح یہاں ہاتھ رکھواتے ہیں پھر نیچے. اچھا آپ دیکھیں کہ نماز کے بغیر اگر کوئی شخص سجدے کی پوزیشن میں لیٹا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہے اس کو, کتنی حماقت کی بات لگتی ہے کہ لیٹنے کی پوزیشن نہیں ہے یہ, کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ نماز نہ ہو اور ہم ویسے ہی یہ کام کر رہے ہوں, ایسے ہی پڑے ہوں فرش پہ, کتنی عجیب بات ہے نا. تو عقل تو نماز کو بھی نہیں تسلیم کرے گی, کیونکہ اللہ کو یاد کرنا, بیٹھ جاؤ کرسی پہ آرام سے, اور الگ سے یہ تک سب نماز پڑھ لو. یہ کیا ہو, کبھی کھڑے ہو رہے, کبھی بیٹھ رہے, کبھی اٹھ رہے, کبھی ادھر لے کر رہے, یہ نماز ہے. حج پہ جاؤ گے تو عقل تو نہیں مانے گی, کیا ساری زندگی پیسہ جمع کرو اور ٹکٹ خریدو اور وہاں جا پہنچو, وہاں کبھی ایک جگہ جاؤ, کبھی وہاں سے وہاں قافلہ اٹھے, وہاں سے وہاں, کبھی آپ گھوم رہے ایک چار دیواری کے چکر کھائے جا رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, کھیل ہی نظر آئے گا دور سے. تو اگر عقل سے آپ دیکھیں گے تو پھر بھاگنا شروع کر دو صفا مروہ میں. کس لیے بھاگ رہے ہو؟ بھاگتا انسان کچھ لینے کے لیے, کیا مل رہا ہے یہاں کہ بھاگے جا رہے ہو؟ اور خاص طور پہ جب مرد بھاگ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے وہاں, کہ عورتوں کو تو نا آہستہ چلنا تو صحیح کرتے ہو نا, مردوں کو کچھ ایریا میں بھاگنا ہوتا ہے. جہاں حضرت حاجرہ بھاگی تھی, ایک عورت بھاگی تھی اور اس کے پیچھے سب دنیا کے مردوں کو جو وہاں جائیں ان کو بھاگنا پڑتا ہے. عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ, اب کوئی مرد پوچھے اللہ تعالیٰ ایک عورت بھاگی تھی ہم کو کیا مشکل ڈال دی, عقل نہیں سمجھتی اس بات کا. پھر اس کے بعد آپ چل پڑتے ہیں منا, بس رات یہاں گزارو, سویرے چلو آپ عرفات, پھر وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر رات آ جاؤ مزدلفہ میں سو, یہ کیا بات ہوئی؟ پھر یہ کہ سورج ڈوبے گا تو وہاں سے چلنا ہے عرفات سے, سب قافلے کھڑے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ اور جتنے وی آئی پیز ہیں سب رکے کھڑے ہیں, کہ مغرب کی اذان ہو تو چلے. گھر میں کیا تھا, مغرب کی اذان ہے, نماز پڑھو, نہیں نہیں نماز نہیں پڑھنی ابھی, بالکل نماز نہیں پڑھنی, چلو یہاں سے. اطاعت ہے نا, سبمیشن. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, کہیں اور نہیں گزارنی. کیا کھلے آسمان کے نیچے خیمے لگا کے پڑے ہیں, مٹی کے اس کے اوپر لیٹنا, کیونکہ وہاں ایسی جگہ تھی ٹمپرری ارینجمنٹ ہوتا ہے نا, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسی کیفیت ہوتی, کو بہت اچھے خیمے یا وہ نہیں ہوتے ہیں. اس جگہ پہ انسان لیٹتا ہے تو انسان سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نا, پھر وہاں سے آجو منا میں تو پتھر مارو گے, کیا ایک پتھر کو پتھر مارے جا رہے, عقل میں آتی ہے وہاں؟ جانور وہاں ذبح کرو, آؤ پھر طواف کرو, یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں, یہ سب دل کی باتیں, اطاعت کی, سبمیشن کی, سرنڈر کرنے کی. تو جب کوئی شخص ہر کام عقل کے ساتھ کرتا ہے تو پھر شیطنت غالب آنے لگتی ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں, ان کے بڑے فائدے ہیں, وہ تو پھر پڑھیں گے نا کہ یہ بھاگنا کیوں اور یہ کیوں اور وہ کیوں, یہ کیوں کے سب کے جواب ہیں, لیکن بعض اوقات وہ سامنے اوپر کی سطح پہ کچھ نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی سمندر کے لیے جا کے کسی کو کہے کہ اس کے اندر جاؤ گے تو موتی ملے گا, وہ کہے گا کیوں, مجھے تو نظر نہیں آ رہے موتی, تو اوپر سطح پہ تو موتی تیرتے نظر نہیں آتے آپ کو, مخصوص جگہ پہ ہوں گے اور اس کے لیے وہیں جانا ہوگا. تو یہاں کھڑے ہو کے کنارے پہ کیوں کیوں کرتے رہے تو بات نہیں بنے گی. تو قرآن پڑھتے وقت بھی کنارے پہ کھڑے ہو کے بات نہیں بنے گی. اللہ کی رحمت پناہ میں آئیے, حفاظت میں آئیے, اور اس حفاظت کے ساتھ آگے بڑھیے. آرگیومنٹ روک کر اطاعت سیکھیے, قبول کیجیے, تو قرآن سمجھ میں آئے گا. آگے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے ساتھ اسم نام, یہ بسم جو ہے یہ اصل میں تھا بے اسم, ملا دیا گیا تو بسم بن گیا. بسم ساتھ نام, اللہ اللہ کے, الرحمن بہت مہربان, الرحیم بار بار رحم کرنے والا.